بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. كيف بيار رسالة شرح كدرس جاريه، والآج كي نشست مي ہم بات کریں گے، جہاں سے ہم رکے تھے وہیں سے آگے انشاءاللہ بات کو کرتے ہوئے. امام صاحب فرماتے ہیں، الثانی، دوسرا ناقض نواقض اسلام میں سے، من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم ویتوکل علیہم کفر اجماعا. جیسا فرماتے ہیں، من جعل بینہ وبین اللہ وسائط، جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایسے واسطے بنا رکھے ہیں، یدعوہم ویسألہم ویتوکل علیہم، جنہیں وہ پکارتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے، یعنی ان سے شفاعت طلب کرتا ہے، اور انہیں پر توکل کرتا ہے، انہیں پر بھروسہ کرتا ہے. کفر اجماعا، ایسا شخص کافر ہے اجماعی طور پر، یعنی اس کے کفر پر اجماع ہے، اس کے کفر کی دلیل اجماع ہے. اگرچہ شیخ صاحب نے قرآن مجید کی آیات بھی دلیل کے طور پہ بیان فرمائی ہے شرح میں، لیکن یہاں پر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کو بطور دلیل پیش کیا ہے، یعنی اس مسئلے میں رسول و جماعت کے علماء کا ہر دور میں اجماع رہا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں نواقض اسلام کی، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ امور ہیں جو ایک مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح ابن فوزان الفوزان فرماتے ہیں، اس دوسرے ناقض کی وضاحت اور تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، هذا نوع من الناقض الاول، یہ جو قسم ہے اس کا تعلق پہلے ناقض سے ہے، اسی کا حصہ ہے. اور پہلا ناقض کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا، یہ پہلا ناقض تھا، اور اسی شرک کا ایک بنیادی حصہ ہے جو دوسرا ناقض ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، هذا نوع من الناقض الاول، یہ پہلے ناقض کی قسموں میں سے ہیں، وهو الذي يجعل بينه وبين الله وسائط، اور یہ ناقض یہ ہے کہ جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں واسطے بناتا ہے. ولكن شيخ افرده وجعله نوعا مستقلا، لیکن شیخ صاحب نے اسے الگ سے بیان کیا ہے نواقض الاسلام میں، اور اسے ایک مستقل طریقے پر الگ قسم کر کے بیان فرمایا ہے. وجہ کیا ہے؟ لکثرت وقوعہ، کیونکہ یہ کثرت سے واقع ہوتا ہے امت میں. لان هذا یقع ممن يدعون الاسلام، کیونکہ یہ واقع ہوتا ہے ان لوگوں سے جو اسلام کے دعوے دار ہیں. وهذا كثير عند القبوريين، اور یہ قبر پرستوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. یعنی یہ ناقض جو ہے وسیلہ بنانا یا واسطہ بنانا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، یہ جو واسطہ ہے یا یہ جو شرک کی ایک قسم ہے، یہ امت میں بہت ہی زیادہ لوگوں میں موجود ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. وهذا كثير عند القبوريين يتقربون الى الولي ليشفع لهم عند الله، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ کسی ولی کے قریب ہوتے ہیں تاکہ یہ ولی جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو پیارا یہ شخص ہے جس کی وہ قرب حاصل کرتے ہیں اور اسے واسطہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تاکہ وہ ان کی شفاعت کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو حقیقتاً یہ لوگ پکارتے ہیں ان اولیاء کو یا ان سے سوال کرتے ہیں شفاعت کا یا ان پہ بھروسہ اور توکل کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں تقربون الی الولی، یہ سارا کچھ ولی کے لیے کرتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں تاکہ لیشفع لہم عند اللہ، تاکہ یہ ولی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی شفاعت کرے، سفارش کرے اور ان کی بخشش ہو جائے. مقصد یہ ہے او یوصل حوائجہم الی اللہ، یا جو ان کی حاجتیں ہیں، جو ان کی پریشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ تک وہ خود نہیں پہنچا سکتے، تو ان واسطوں کے ذریعے سے وہ اپنی حاجتیں ان اولیاء کو پیش کر کے، ان اولیاء کو پکار کے، ان سے شفاعت طلب کر کے اور ان پر بھروسہ و توکل کر کے یہ اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچانا چاہتے ہیں. بزعمہم، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے، ھذا اتخاذ الوسائل من دون اللہ عز وجل، یہ جو طریقہ ہے یہ ایسے وسیلوں کو لینا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی جو شرعاً جائز نہیں ہے، جس کا کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا. یہ ایسے راستے ہیں جو بعض لوگوں نے یا اکثر لوگوں نے اختیار کیے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، جو کہ غلط راستے ہیں. هذا اتخاذ الوسائل من دون الله عز وجل يذبح لهم وينذر لهم ويستغيث بهم، جن کے ذریعے سے وہ انہی اولیاء کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، نذر کرتے ہیں اور ان سے استغاثہ کرتے ہیں. ويقول، اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، هذا ليس بشرك، اور اتنا کچھ کرنے والا شخص، یعنی غیر اللہ کو پکارتا بھی ہے، اسے شفاعت بھی طلب کرتا ہے، اس پر توکل بھی کرتا ہے، اس کے لیے قربانی بھی دیتا ہے، اس کے لیے منت بھی مانتا ہے اور اس سے استغاثہ بھی کرتا ہے، ان سب چیزوں کے باوجود بھی وہ یقول ھذا لیس بشرک، ایسا شخص کہتا ہے یہ شرک ہی نہیں ہے. انما ھو توسط، اچھا اگر شرک ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں یا ایسا شخص کہتا ہے یہ شرک نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف ایک واسطہ ہے، ایک واسطہ بنانا ہے. طلب واسطۃ وشفاعۃ توصلن الی اللہ، یہ ایسا واسطہ اور ذریعہ طلب کرنا ہے شفاعت کا، یا ایسی شفاعت ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا نزدیک کر دے گی. ھذا رجل صالح، یہ تو ایک نیک اور صالح شخص اور بزرگ ہے، جسے وہ پیر کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا ولی کہتے ہیں یا کوئی بھی نام آپ دے دیں، ایک اصل بات یہ ہے کہ ایک نیک اور صالح شخص اور بزرگ ہے. ھذا رجل صالح له مكانة عند الله، یہ ایسا نیک، اور یاد رکھیے بات اس شخص کی جو دنیا سے یعنی مر چکا ہے اور جا چکا ہے دنیا سے، اور اگر زندہ انسان کے پاس آپ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میرے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو زندہ ہے، جو حاضر ہے، جو قادر بھی ہے ان شرطوں کے ساتھ جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، تو اس طریقے سے یہ تو شرعاً جائز ہے. آپ کسی بزرگ سے کہتے ہیں، کسی بھائی سے کہتے ہیں، کسی دوست سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجئے، آپ کے سامنے ہے، حاضر ہے، قادر بھی ہے اور آپ کو سن بھی رہا ہے، آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، تو آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے تو بہت سارے ثبوت ملتے ہیں شرعاً. تو بات اس کی نہیں ہو رہی، بات اس کی ہو رہی ہے جو شخص مر چکا ہے، اب وہ قبر میں ہے، اپنی برزخ زندگی میں ہے، اب اس کو حاجت ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، یہ نہیں کہ اس کو پکارا جائے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ھذا رجل صالح، وہ لوگ یہ کہتے ہیں ایسے کام کر کے، ان کو ایسے بزرگوں کو پکار کے، ان کے لیے قربانی کر کے، نظر و نیازیں کر کے، استغاثہ کر کے، توکل کر کے، تو یہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ تو صرف ایک وسیلہ بنانا کا ایک راستہ ہے، ہم ان کو اپنا شفیع بناتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ یہ شخص ھذا رجل صالح له مكانة عند الله، یہ ایک نیک اور صالح بزرگ ہے جس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بلند مرتبہ ہے، بڑی جگہ ہے. فانا اتقرب الیہ من اجل ان یقربنی الی اللہ، میں اس کے اس لیے قرب حاصل کرتا ہوں، اور قرب حاصل کیسے کرتا ہوں؟ ان عبادات کو صرف کر کے اس بزرگ کے لیے جو مر چکا ہے، جو خود زندگی میں یہ سارے عبادات کیا کرتا تھا اور اپنے رب کو پکارا کرتا تھا، اس نے کبھی غیر لوگوں کو نہیں پکارا، یعنی یہ لوگ جب کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما، یا علی میری مدد فرما، مثال کے طور پر مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کب غیر اللہ کو پکارا؟ زندگی سارے اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ توکل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نظر نیاز کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے استغاثہ مانگتے رہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، سیدنا حسین کو دیکھیں، امام ابو القاسم جیلانی کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک اور اولیاء اور بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، فرشتے، سب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. تو عجب بات یہ ہے اب ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور یہ بزرگ صحابہ کرام اور بزرگ بھی وفات پا چکے ہیں. یہ شخص اپنی جہالت کی وجہ سے یہ کہتا ہے میں ان لوگوں کی نزدیکی حاصل کرتا ہوں، ان بزرگوں کی نزدیکی حاصل کرتا ہوں تاکہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے. سبحان اللہ. هذه حجته، شیخ فرماتے ہیں اس کی حجت ہے، وہ یہ حجت المشرکین الاولین، یہ اس کی حجت ہے. کس چیز کی حجت؟ کہ میں ان کو اس لیے پکارتا ہوں، ان اولیاء اور بزرگوں کو اس لیے پکارتا ہوں، انبیاء کو اس لیے پکارتا ہوں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے. اسے ایسا فرماتے ہیں یہ اس کی حجت ہے اور یہی حجت تھی، یہی بہانہ تھا اور یہی اپنے دلیل اور برہان جو وہ پیش کرتے تھے اپنے اس عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، یہ وہی حجت ہے جو مشرکین اولین کی حجت تھی. مشرکین اولین کون تھے؟ ابو جہل، ابو لہب، دور جاہلیت کے مشرکین، ان کو مشرکین اولین کہا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے دوست بنا رکھے ہیں، اولیاء بنا رکھے ہیں، ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا سوائے اس کے، لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر لیں. سبحان اللہ. ابو جہل جب لات اور عزہ کو پکارتا تھا، جب حبل کو پکارتا تھا، تو وہ اپنی حجت بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زبانی، سورۃ زمر میں فرماتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. لات العزى، لات کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں، نیک اور صالح بزرگ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نیک اور صالح بزرگ تھا. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، قوم نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے نیک اور صالح بزرگ تھے. ان لوگوں کے پاس یہی حجت تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے، تو وہ مشرک ٹھہرے. اور آج کل ایسے مسلمان، ایسے لوگ موجود ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہی کام کرتے ہیں، وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو مشرکین اولین کیا کرتے تھے، وہ پھر کہتے ہیں ہم پھر بھی مسلمان ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یقولون ما جعلناہم شرکاء للہ، مشرکین اولین نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنایا، ولیکن جعلناہم وسائط، بلکہ ہم نے ان کو تو واسطے و رسیلے بنائے ہیں، یقربوننا، جو ہمیں قریب کر دیتے اللہ تعالیٰ کے. واللہ سماہ شرکا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کو شرک قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں شرک نہیں ہے، یہ تو ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی ہے. تو آج کے یہ لوگ کیسے سچے ہو سکتے ہیں، یا اپنے دعوے میں کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ یعنی دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے لیے کوئی بھی عقل مند سمجھدار انسان ان دونوں صورتوں میں فرق بیان کر ہی نہیں سکتا. فرق صرف وہ کرتا ہے یا جو جہالت میں ڈوبا ہوا ہے، یا جو ہٹ درمی کا شکار ہو. ورنہ اگر باطن دیکھا جائے تو حق بالکل واضح ہے. جو جرم ابو جہل، ابو لہب نے کیا، وہی جرم آج کے بعض مسلمان کر رہے ہیں. اور یہ کہتے کہ ہم تو کلمہ پڑھتے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا. سبحان اللہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کلمہ پڑھتے ہوئے کہ پڑھنے کلمہ کا حق ادا کیا ہے، انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا اگر ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو ان باطل معبودوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، ہم چھوڑ نہیں سکتے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو باقی سب کو چھوڑ دو؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا. انہوں نے انکار اس لیے کیا ہے. تو آج کے بعض جاہل مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد صحیح مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے. صحیح مفہوم کو کیسے سمجھنا ہے؟ کلمے کو بغیر سمجھے ہوئے. اور جس نے کلمہ توحید کو سمجھا نہیں اس کی زندگی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی صحیح طریقے کی کوئی موت ہے. زندگی ساری گزاری، 70-80 سال زندگی گزار چکا ہے، دنیا کی ہر خبر اس کے پاس ہے، دنیا کا ہر علم اس کے پاس ہے. اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے. سبحان اللہ، واللہ عجب ہے مسلمان. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے دعوے میں کہتے ہیں ہم تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کو اپنا شفیع بناتے ہیں تاکہ ہماری شفاعت کرے، واسطہ بناتے ہیں. واللہ سماہ شرکا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے شرک فرمایا ہے، شرک کا نام دیا ہے. سورۃ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویعبدون من دون اللہ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا. کس کی؟ سنیں ذرا، ما لا یضرهم ولا ینفعهم، جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہے تو ان کے اس کو نقصان کو دور نہیں کر سکتا، اگر خود وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، کسی کو سزا دینا چاہے غلطی کی، سزا بھی نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں. عجیب سے معبود ہیں یہ. انسان اپنے رب کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ تو اس کی یقیناً پتہ ہوتا ہے اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں اس کو نجات عطا فرمائے گا، اور اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا، سزا بھی دیتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے. لیکن جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم. اچھا یہ معاملہ ان کا. ویقولون، یہ بھی کہتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں ان کی اور یہ بھی کہتے ہیں. اچھا اب عذر دیکھیں ذرا، حجت دیکھیں. ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کہہ دیں اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کو یہ خبر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں؟ یہ کوئی نئی بات کو لے کے آئے جس کی اللہ تعالیٰ خبر نہیں ہے؟ کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ سبحانہ و تعالی، پاک ہے اللہ تعالیٰ، بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ، عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ کیا کرتے ہیں یا یہ جو کر رہے ہیں. سبحان اللہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں فسماہ شرکن، اللہ تعالیٰ نے اس شفاعت کو جس کو یہ شفاعت کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ شرک شفاعت نہیں ہے. سبحان اللہ، مع انہم یسمونہ تشفعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شرک ہے اور یہ لوگ اسے شفاعت کا نام دیتے ہیں. وہذا هو الواقع، اور یہی واقع ہے، ان کثیرا ممن یدعون الاسلام، کہ اکثر جو اسلام کے دعوے دار ہیں، وما یفعلونہ مع القبور الان، جو قبروں کے ساتھ وہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، یتخذونہ وسائط بینہم وبین اللہ، ان کو واسطہ بناتے ہیں اپنے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں. فہذہ المسئلۃ خفت علی کثیر، یہ مسئلہ جو ہے مخفی ہو گئی ہے بہت سے لوگوں پر، حتی من طلبۃ علم، یہاں تک کہ بعض طلب علم پر بھی یہ مسئلہ جو ہے چھپا رہا اور مخفی رہا. وہناک علماء یدافعون عن ہؤلاء، بعض ایسے علماء بھی موجود ہیں جو ان کا دفاع کرتے ہیں. عجب بات ہے واللہ، بعض طلاب علم، بعض علماء اپنی عقیدے اور خاص طور پہ ایمانیات کے مسائل اور خاص طور پہ توحید کے مسائل میں کم علمی کی وجہ سے یا صحیح بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کا دفاع بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار بس بیچارے ہیں، جاہل ہیں، مسلمان ہیں، کس نے کہا یہ شرک ہے؟ یعنی عجب بات دیکھیں آپ کہ دیوبندی جو ہیں وہ بریلویوں کی مخالفت تو کرتے ہیں، سخت مخالفت کرتے ہیں، لیکن عجب بات یہ ہے کہ وہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کو شرک بھی نہیں کہتے. تو شیخ صاحب فرماتے یہ ایسا مسئلہ ہے امت میں، جاہل لوگ تو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. بعض طلاب علم اور بعض علماء پر یہ ایسا مسئلہ مخفی رہا ہے، بلکہ ایسے لوگ بھی جو ان کا دفاع بھی کرتے ہیں، اور خود انہی لوگوں میں سے جو قبر پرست ہیں ان کے اندر بھی طلاب علم موجود ہیں، اپنے علوم پڑھنے والے ان کے بھی اپنے علماء موجود ہیں، یہ کھلم کھلا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو شرک ہی نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ویقولون ھذا لیس بشرک، وہ یہ کہتے ہیں کہ شرک ہی نہیں ہے. تو شرک پھر کیا ہے؟ الشرک عبادۃ الاصنام، ارے شرک تو بت پرستی ہوتی ہے. یہ کسی نے کہا کہ اگر ولی کو پکارا جائے یا ولی کو وسیلہ بنایا جائے یا شرک ہے؟ شرک تو اصل مطلب شرک یہ ہے کہ عبادۃ الاصنام بت پرستی ہے. وہؤلاء ما یعبدون اصناما، یہ لوگ تو بت پرستی نہیں کرتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یا سبحان اللہ، عبادۃ الاصنام نوع من انواع الشرک، بت پرستی شرک کی بہت سارے قسموں میں سے ایک قسم ہے. الشرک، اب سنیں شرک ہوتا کیا ہے، نوٹ کر لیں ذرا شرک کی تعریف. یا صاحب فرماتے ہیں صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں الشرک هو عبادۃ غیر اللہ، شرک کا معنی ہے عبادۃ غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرنا شرک ہے. یہ شرک کی تعریف ہے. شرک کی تعریف بت پرستی نہیں ہے، شرک کی تعریف اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرنا ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور ایسا حق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنہوں اس کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع کیا ہے توحید عبادت کے لیے. اور جو اللہ تعالیٰ کے اس حق میں غلطی کرتا ہے تو اس نے شرک فی العبادہ کیا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شرک کی تعریف نوٹ کر لیں، شرک کی تعریف ہے هو عبادۃ غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرنا شرک ہے. عبادت میں سواء، چاہے کان صنما، یہ غیر اللہ صنم ہو یعنی کوئی بت ہو، او شجرا یا درخت ہو، او حجرا یا پتھر ہو، او قبرا یا قبر ہو، او وليا یا ولی ہو، او ملکا یا فرشتہ ہو، من الملائکہ فرشتوں میں سے، او وليا من الاولیاء یا اولیاء میں سے کوئی ولی ہو، او صالحا من الصالحین یا بزرگوں میں سے کوئی بزرگ ہو. هذا هو الشرك، یہی شرک ہے. وليس الشرك عبادة الاصنام فقط، شرک صرف پتھروں، شرک صرف بت پرستی کو نہیں کہا جاتا، اور یہی حقیقت ہے میرے بھائیوں. اور واللہ جس نے کلمہ توحید کو سمجھا ہے صحیح معنی ارکان اور شروط کے ساتھ، واللہ زندگی میں کبھی ایسی غلطی کر ہی نہیں سکتا، وہ کبھی غیر لوگوں کو پکار نہیں سکتا، کیونکہ اس کے دل میں توحید کا نور جگہ کر چکا ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. ہم کیا جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کے بارے میں؟ اور یہ رسالہ جو ہے نواقض الاسلام، اور اس جیسے دوسرے رسالے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے، جیسا کہ قواعد اربع اصول ثلاثہ ہے، یہی بنیاد ہے. قواعد اربع میں کیا ہے؟ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کی، کہ لا الہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ نفی کس معبود کی ہو رہی ہے؟ صرف بتوں کی نفی ہو رہی ہے کیا؟ صرف بتوں کو عبادت کی گئی ہے دنیا میں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ عبادت تو بتوں کو بھی کی گئی ہے، عبادت پتھروں کو بھی کی گئی ہے، درختوں کی گئی ہے، فرشتوں کی گئی ہے، جنوں کی گئی ہے، اولیاء کی گئی، انبیاء کی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ کہ جب کوئی ایسا جرم کرتا ہے، کسی نبی یا کسی ولی کو پکارتا ہے یا غیر اللہ کو پکارتا ہے، چاہے وہ مقرب فرشتہ ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہو اور قریبی نبی ہو، تو پتہ کتنا جرم ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو اور اس نبی کو بلائے گا اور سب کے سامنے سوال کرے گا کہ تم نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے سوا؟ اب اتنی بڑا جرم ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے یہ سوال کرتا ہے. میرے بھی ہماری کیا حیثیت ہے؟ انبیاء کا درجہ کتنا بلند ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں، رسولوں کا درجہ کتنا بلند ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن شرک جرم اتنا بڑا ہے کہ سوال کے لیے اس نبی کو لایا جائے گا، اس فرشتے سے پوچھا جائے گا، اس ولی سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کہا تھا؟ کیونکہ سورۃ المائدہ کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے رسول کلمۃ اللہ المسیح علیہ الصلاۃ والسلام سوال کرے گا، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو میری اور میری ماں کے عبادت کو اللہ تعالیٰ کے سوا؟ سبحان اللہ، کب کہا تھا؟ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ، المصطفین الاخیار ہیں، وہ کبھی اپنی قوم کو یا کبھی کسی کو شرک کی طرف بلاتے ہیں، بلکہ شرک کو قمع کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور توحید کے قیام کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن جب لوگوں نے اتنا بڑا جرم کیا تاکہ پتہ چلے لوگوں کو اتنی بڑا جرم ہے اور اس کی سخت سے سخت سزا ہے، اور ایسے جرم جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف بھی نہیں کرتا، شرک ایسا جرم ہے، ایسا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے باوجود بھی لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، شاید وہ خود کھولنا نہیں چاہتے. اور یہاں پر دیکھیں وسیلہ بنانا، کہ ایک اور جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، وسیلہ ہو یا واسطہ ہو، یاد رکھیں اس میں ہمیشہ تین چیزیں ہوتی ہیں، تین ذاتیں ہوتی ہیں. اور یہ بات ہر عقل مند اور لغت کو جاننے والا بندہ بھی جانتا ہے. اگر شریعت کے نصوص کو سمجھ نہیں آتے، عربی زبان تو جانتے ہیں نا، عربی زبان میں بھی جب کوئی شخص کہتا ہے شفاعت یا وسیلہ کہتا ہے، تو پھر دو چیزیں، تین چیزوں کا ہونا لازمی ہے. شفاعت تین چیزوں پر قائم ہے، وسیلہ بھی تین چیزوں پر قائم ہے. اگر ایک نہیں تو شفاعت نہیں، وسیلہ بھی نہیں. تین ذاتیں ہوتی ہیں، ایک وہ ذات جس سے شفاعت طلب کرنا لازمی ہے، دوسری وہ ذات جو شفاعت طلب کرنے والی ہے، تیسری وہ جو دونوں کے بیچ میں ہے. یہ تین چیزیں ہیں. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما؟ اب یہاں پر تین ہیں یا دو ذاتیں ہیں؟ سبحان اللہ، دیکھیں یہاں پر بھی اتنی بڑی ٹھوکر کھائی ان لوگوں نے، پھر بھی ان کو عقل نہیں آئی. جب یہ کوئی شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما، یا فلان بزرگ میری مدد فرما، تو یہاں پر مدد طلب کرنا یا دعا کرنا عبادت ہے، اور دعا کرنے والا پکار رہا ہے، دعا اس سے مانگ رہا ہے جس کے وہ پکار رہا ہے. یہاں پر یا رسول اللہ مدد میں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے. تو یہاں پہ دو ذاتیں ہیں، تیسری کہاں ہے؟ اگر وسیلہ و شفاعت سے کہتے تو تیسری کہاں ہے؟ تو بنیاد تو وسیلہ ہے ہی نہیں، اور یہ واسطہ ذریعہ ہے ہی نہیں، شفاعت ہے ہی نہیں. اس لیے مشکین عرب نے جب ایسا کام کیا، حب اللہ تعزا کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ شرک ہے، یہ وسیلہ نہیں. تم شفاعت کیے تو یہ ہے شرک، اسے براہ راست پکارا جا رہا ہے، یہ شرک ہے. سبحان اللہ. اور اگر وسیلہ ڈھونڈنا ہے تو شرعی وسیلے طریقہ موجود ہے، شفاعت بھی ہے شرعاً، شفاعت کے اپنے شرطیں ہیں. اور اگر وسیلہ کا حق ادا کرنا ہے، کوئی واسطہ ڈھونڈنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. سبحان اللہ، تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بناؤ. کہو اے اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، مجھ پر کرم فرما. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے صفات کو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معروف دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. سبحان اللہ، اے اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، تو قیوم ہے، میں تیری رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. سبحان اللہ، تو ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ اگر وسیلہ طلب کرنا بھی ہے تو کیا شرعی وسیلہ سے سارے بند ہو چکے ہیں؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا. عمل صالح وسیلہ ہے، کسی نیک بزرگ شخص جو زندہ ہے، جو قادر، جو حاضر، اس سے دعا کرو، یہ وسیلہ ہے. یہاں تک کہ صحابہ جاتے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یشفینی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے براہ راست بھی دعا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بھی استفادہ حاصل کرتے تھے، اور ذریعہ بناتے تھے شفاعت کے لیے اور وسیلے کے لیے. اویس قرب قصہ معروف ہے صحیح مسلم میں، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جو یمن میں رہتا ہے، اس کا یہ وصف ہے اس کا، اگر آئے تو اسے دعا کروانا. ایک زندہ شخص آتا ہے، اسے دعا کراتے ہیں صحابہ کرام، کہ اپنی عظمت ہے، اپنا مقام ہے، لیکن ایک ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے وہ آتا ہے, اور صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے وہ آتا ہے اور وہ دعا کراتا ہے اسے. تو ایک زندہ شخص ہے, ایک حاضر ہے, قاضی, یہ وسیلہ ہے جو شرعی طریقے ہیں. آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے, اللہ سے دعا کو, اللہ تعالیٰ یہ نماز جو میں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ تو قبول فرما, اور مجھے اس نماز کے ذریعے, اس نماز کے صدقے میری دعا قبول فرما اور میری یہ حاجت یہ پوری فرما. لیکن کسی, اچھا یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. بعض لوگ یہ شرک ہے, یعنی یہ کہنا یا رسول اللہ مدد کہنا, یا علی مدد کہنا, براہ راست کہنا, یہ شرک ہے, یہ بات واضح ہو گئی. دوسری غلطی جو ہوتی ہے, جو شرک تو نہیں, جو بدعت ہے, جو کثرت سے پائی جاتی ہے دیوبندیوں میں خاص طور پہ, اور بریلیوں میں بھی, اور دوسرے جو صوفی ان میں بھی, اور بعض جاہل لوگ بھی یعنی یہ بات کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے میری دعا قبول فرما. اب نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے یا جبریل کے صدقے یا فرشتے کے صدقے, یہ شرک نہیں, کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا ہے. اللہ تعالیٰ حق اللہ تعالیٰ کو دے دی, یا اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے. پھر بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ملتا. دعا عبادت ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور عبادت کے لیے دلیل ہونی چاہیے, ثبوت ہونا چاہیے. اب جب نبی کو یہاں پہ ذریعہ بنایا جا رہا ہے یا وسیلہ بنایا جا رہا ہے, تو اس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ نبی کی ذات کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے. اس کا ثبوت نہیں ملتا, نبی کی دعا کو بنا سکتے. ہاں یہ کیسے, اللہ تعالیٰ جو محبت میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم سے کرتا ہوں, اس محبت کے صدقے. محبت عبادت ہے, اور اس کو, عبادت کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں, لیکن ذات کو آپ وسیلہ نہیں بنا سکتے. اور دوسرا ثبوت یہ ہے کہ یہ بدعت ہے کہ صحابہ کرام سے آپ دیکھ لیں, سلف صالحین سے دیکھ لیں, کبھی کسی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست نہیں پکارا, اور نہ ہی وسیلہ بنائے ہے, یا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. اور صحیح بخاری میں معروف قصہ ہے, سیدنا عمر کے زمانے جو قحط ہوا, اس شدید قحط میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب مدینہ کے شہر میں اور مسجد نبوی میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں موجود ہیں, اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ بارش عطا فرما, براہ راست نہیں کہہ سکتے تھے, کس نے منع کیا تھا؟ کیوں نہیں کہا یا اللہ پر نبی کے صدقے بارش عطا فرما, بلکہ انہوں نے سیدنا عباس کو بلایا ہے, سیدنا عباس گھر سے آئے ہیں اور دعا کی ہے. یہ وسیلہ شرعی وسیلہ ہے کہ بزرگ کو بلاؤ جو حاضر ہے, جو موجود ہے, جو قادر ہے, جو زندہ ہے, وہ دعا کرتا ہے, اور اس کی دعا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. تو یہ سلف صالحین کا راستہ ہے, اور واللہ دلائل بالکل واضح ہیں, اور سلف نے ان مسائل کو کھول کھول کے بیان کیا, اور علماء نے بھی الحمدللہ ان مسائل کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. لیکن بعض لوگ جہالت کی وجہ سے ان مسائل سے بالکل دور ہیں اور کورے ہیں.